والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات آیات قرآن کریم اور فرمودات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لیتے ہوئے تحریک و قیام کربلا کی شناخت اور اس کی معرفت، یہ ہماری گفتگو کا محور اور مرکز ہے اور یہ انتہائی اہم ترین بات ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں. انسان کسی شخصیت کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں اس وقت تک صحیح روش اور رویہ اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کی شناخت صحیح نہ ہو. جیسی شناخت ہوگی ویسا ہی رویہ ہوگا. آپ لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں، یہ آج کل زمانہ شارٹ کلپس کا، شارٹ ویڈیوز کا ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا اسی طرح کے ایک ویڈیو میں، سمجھانے کے لیے، ذہنوں کو قریب تر کرنے کے لیے مثال دے رہا کہ یہ موضوع ہم نے کیوں رکھا ہے، کہ ایک پولیس اسٹیشن میں ایک بندہ داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایس ایچ او صاحب سے ملنا ہے، تو باہر والے سپاہی اس سے بدتمیزی کرتے ہیں. بدتمیزی سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، صاحب مصروف ہے، حالانکہ وہ اندر مصروف بھی نہیں ہوتا، ایسے فون پہ گپے لگا رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر انہوں نے دکھایا کہ کس طرح وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو وہ کچھ دیر تو سنتا رہا، پھر اٹھ کے ان کے پاس آیا اور اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کے ان کو دیا، تو پتہ چلا کہ وہ اس علاقے کا نیا پولیس کا چیف ہے، ہیڈ ہے، اور کئی اور تھانے بھی اس کے ماتحت آتے. تو جیسے ہی ان توہین کرنے والوں نے کارڈ دیکھا، سارے جمپس لگا کے کھڑے ہوئے، اس کو سلوٹ کیا اور سوری سوری کرنے لگے. اندر ایس ایچ او صاحب کو بتایا گیا، وہ بھی بھاگ کے باہر آیا، سر غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا فلاں. یہ رویے میں تبدیلی کیوں آئی؟ شناخت بدل گئی. بندہ وہی تھا، लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये हमारा अफसर है, इसकी तो हमें इताअत करनी, समझ रहे थे कि आम से शहरी, और आम से शहरियों के साथ आमतौर पर हमारे पुलिस स्टेशन में क्या होता है मालूम। तो ये मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज की ये बताने के लिए कि जब तक हमारी शनाख्त ना हो किसी शख्सियत की, किसी अमल की, हम कभी भी उसके बारे में सही रविश नहीं अपना सकते। चाहे खुलूस से ही कर रहे हो तब भी गलत कर दें। तो किसी भी मामले में और बिलखसूस दीनी मामलात में, और दीनी मामलात का एक अहम तरीन मौजू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करबला की तहरीक है, उनकी ये तहरीक, इसकी सही शनाख्त पहला कदम है उन जिम्मेदारियों को अदा करने की तरफ के जो करबला को मान लेने से हमारी गर्दन पर आती है। हो सकता है कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी बड़े खुलूस से ये समझता हो कि बस मैंने मुहर्रम में नियाज देनी है, बहुत अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आया करबला का ये तकाजा से, ये तो एक हिस्सा है उस अमल को आगे बढ़ाने का कि जी मोमिनीन आ रहे हैं करबला सुनने के लिए तो कुछ खाने पीने का उनके इंतजाम किया जाए, अपनी जगह ये बेहतरीन है। लेकिन कोई इंसान कहे कि बाकी मैंने कुछ भी नहीं करना, बस मेरी करबला के हवाले से, यही उसकी दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन वही जो बता रहा हूं, या उसकी शनाख्त गलत है करबला के बारे में, यानी इमाम हुसैन कह रहे हैं कि ये सारे काम हो रहे हैं, तुम अपनी पसंद का एक काम चूज करो, बस तुम्हारी जिम्मेदारी अदा हो गई, जो तुम्हारे मिजाज में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो खत्म। या तो उसकी शनाख्त गलत है, और या अगर जानता है कि करबला क्या है फिर भी अपने आप को किसी एक काम में लगाकर और उस बड़ी जिम्मेदारी से भागना चाहता है, ये तो और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बिल उमूम ज्यादातर लोग असल में मुखलिस होते हैं, अवामुन्नास असल में मुखलिस होते हैं, मोमिनीन मुखलिस होते हैं, उनका प्रॉब्लम शनाख्त का प्रॉब्लम होता है। लोग ज्यादातर सुन के अपने अकायद और नजरियात बनाते हैं, तो फिर सुनाने वाले अगर हेरा फेरी कर दें तो वो मुखलिस होने के बावजूद उस हेरा फेरी की जद में आ जाते हैं और वही नजरिया बना लेते हैं जो उनको बताया गया हो। तो इसलिए हमने दो अहम तरीन सरचश्मों का इंतखाब किया, किसके लिए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस तहरीक की शनाख्त के लिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये एक दीनी तहरीक है। तो दीन क्या चीज है, दीन का असल में तकाजा क्या है, और इमाम हुसैन के बारे में तो इस मामले में हमें बहुत ही आसानी हो गई ना तमाम अहले बैत के बारे में, और अभी हमारा मौजू क्योंकि इमाम हुसैन है तो हमें और आसानी हो गई कि अल्लाह के नबी ने एक बहुत ही हमारा काम आसान कर दिया ये फरमाकर कि एक बड़ी मोतबर तरीन सोर्स की उसके बराबर की सोर्स है ही कोई नहीं, अल्लाह के नबी ने हमारे हवाले कर दी न सिर्फ इमाम हुसैन को बल्कि तमाम अहले बैत अतहार की शख्सियात को पहचानने के लिए, उनकी जिंदगियों के अहदाफ व मकासिद, उनके अरमान, उनकी आरजुएं, ये क्या हो सकती हैं? अल्लाह के नबी ने आसान कर दिया जब फरमाया मेरे अहले बैत अल्लाह की किताब से कभी जुदा नहीं हुई, और फिर वो किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से हर एक अमीर गरीब की दस्तरस में आसान कर दी। कौन बंदा है जिसकी दस्तरस में अल्लाह का कुरान नहीं? इससे हिदायत लेने के लिए कहीं सफर करके जाने की, कहीं बड़ा सरमाया खर्च करने की, कोई खास अवामिल अंजाम देने की, कोई खास वज़ाइफ अंजाम देने की कि जब तक ये ना करो कुरान तुम नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं, जब दिल करे उठा के पढ़ो। आप गौर फरमाइएगा मेरी बात पर, इस कायनात की दीन की मोतबर तरीन सोर्स आसानी से हर बंदे की दस्तरस में अल्लाह ने रख दी, ये उसके लुत्फ का तकाजा था। वरना आजकल तो आपको पता है कई लोग दीन बताने के इतने पैसे लेते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो खालिक भी जानता था, लिहाजा उसने अपना प्योर और खालिस जो हिदायत का सामान था उसे आम कर दिया दुनिया में। जो अरब नहीं है उनके लिए कौन सी दुनिया की जुबान है? तमाम मारूफ बोली जाने वाली जुबानों में कुरान मजीद के एक एक नहीं कई कई तर्जमे हो चुके। ये अल्लाह के लुत्फ का एक चीज होती है, उसको कायदा लुत्फ कहते हैं कि अल्लाह ये काम क्यों करे, उसके लुत्फ का तकाजा है कि अगर उसने मुझसे इंसान से हिसाब किताब लेना है तो उसको वो बातें मेरी दस्तरस में पहुंचानी चाहिए जिनका उसने हिसाब लेना। अगर वो मेरी हिदायत ना करे, मेरी रहनुमाई ना करे और मुझसे कहे कि बताओ ये काम क्यों नहीं किया, तो ये सही नहीं होगा। तो उसके लुत्फ का तकाजा है कि वो अपनी हिदायत को जिसके बारे में उसने पूछना है, वो अमीर गरीब हर इंसान की दस्तरस में रख दे। अलबत्ता आगे ये मेरी मर्जी है कि मेरे घर में पढ़ा रहे कुरान, मेरे मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ा रहे और मैं उसको उससे हिदायत ना लूं, ये मेरा प्रॉब्लम है। ये मेरी दीनी तरबियत करने वालों ने गलत तरबियत की है, ना कि अल्लाह और अल्लाह का दीन पहुंचाने वाले अल्लाह के नबी और उनकी आल का कोई कसूर है। उन्होंने तो अपने फरामीन में हद कर दी है ताकीद करने की अल्लाह की किताब की तरफ। तो इसलिए पहली सोर्स क्या है, दीन की शनाख्त की, और करबला क्योंकि एक दीनी तहरीक है, करबला की शनाख्त। और दूसरी सोर्स फरमुदात खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो मैं एक दफा इन आयात का तर्जुमा आपकी खिदमत में तकरार करके आज की मजलिस में एक इंतहाई अहम और बुनियादी बात एक मिसाल के जरिए आपके सामने रखूंगा। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 21 और 22, बेशक जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और नबियों को कत्ल करते, दोनों में रिश्ता क्या है, दोनों कामों में चूंकि नबी ही आयात लेकर आया होता, तो कहते हैं इसका ही सर कुचलो ताकि काम खत्म हो। और एक और ग्रोह जिसको ये कत्ल करते हैं, जिसके ये मुखालिफ होते हैं अल्लाह की आयात का इनकार करने वाले, असल हमारा मौजू वो ग्रोह है और वो ग्रोह है जिसके चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद गिरामी, उनके भाई, उनकी औलाद ये नबी नहीं है, तो यक्तुलून नबीयीन में इनका शुमार नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के कत्ल का जिक्र करने के बाद नबियों का काम करने वालों के कत्ल का जिक्र किया ताकि ये फॉर्मूला क्यामत तक के लिए अबदी हो जाए कि ये वो गुरु है जिनके मुखालिफ असल में नबियों के मुखालिफ है। और यहीं से आप देखें कि दीन एक इनफरादी मामले से, एक फर्दी मामले से निकल कर एक मुआशरती मामला बन जाता है, इज्तमाई मामला बन जाता है। क़याम अदल का हुक्म देने वाले ये फर्दी है, फर्दी नहीं है, इज्तमा है, यानी पूरे मुआशरे में अदल व इंसाफ को कायम करना ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरी तरफ से जिम्मेदारी है, मेरे नबियों का ये काम है, और जो ये काम करते हैं वो मेरे नबियों के असल में रास्ते पे चल रहे हैं, ना कि कमरे में बैठ के इबादतें करने वाले। जैसे मैंने कहा ना कि कोई बंदा चुन ले कि मैंने सिर्फ न्याज की देख पकानी है और करबला पर मेरी जिम्मेदारी जो थी मेरी गर्दन पर करबला के इमाम हुसैन के अतबार से वो मैंने अदा कर दी। इसी तरह कुछ लोग दीन के मैंने फकत नमाज पढ़नी है, मैंने रोजा रखना है, मुआशरा जाए जहन्नम में, जो भी खराबियां हो रही हैं मुझे क्या परवाह, ये दीन नहीं है। हालांकि सहारा दीन के ही कुछ अहम कामों का लिया जा रहा है लेकिन दीन नहीं। दीन क्या है? वो मुकम्मल दीन जो अल्लाह ने दिया। आप दुनिया के मुकम्मल दीन अपना हुस्न और खूबसूरती और अपने नताइज दिखाएगा, वरना अगर आप काट लेंगे बाज हिस्से को तो खूबसूरत तरीन चीज भयानक तरीन चीज में बदल जाएगी। दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान कि जिस पर नजरें पड़े, मसलन फर्ज करें कुरान ने हजरत यूसुफ की मिसाल दी, जिसको देखते देखते लोग अपने हाथ काट बैठे, इतना खूबसूरत हो, उसी खूबसूरत इंसान की आप कहें कि यार सारा तो मैं साथ नहीं ले जा सकता, इसकी नाक काट के साथ ले जाता हूं। जब आप उसकी नाक काट देंगे ना वो इंसान देखा जाएगा आपसे, ना वो नाक देखी जाएगी, कितनी भयानक चीज बन जाएगी। ये आपने बाज ये मजहबी जो दहशतगर्द तंजीमें होती जैसे दाइश वगैरह थी, अगर आपने बाज वीडियोस देखी हो जब वो इंसान के आजा को काटते हैं, देखने का जी नहीं चाहता, इंसान के दिल को कुछ होने लगता, हालांकि जब वो अपनी सही शक्ल में था खूबसूरत था बेहतरीन था। दीन का मामला भी यूं ही है, दीन अपना हुस्न तब दिख तब लोग अट्रैक्ट होंगे जब पूरा जो अल्लाह ने दिया है उस पर अमल की कोशिश करें, ना कि अपनी पसंद का हिस्सा काट के अलग कर। तो ये भी शैतान का एक बदतरीन धोखा है कि बंदे से कहता है चल सारा ना कर, सारे में मेरी बात नहीं मानता, सारा नहीं छोड़ता, कुछ तो छोड़ दे, कुछ तो मेरा भी अया कर। शैतान हमें तकाजा करता है और हम छोड़ देते हैं, कुछ चीजों को अपना लेते हैं और समझते हैं बस जो दीन हमसे मांग रहा है वो यही है। कुछ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने में यही कह रहे थे, यजीद ने क्या किया, हम नमाजें पढ़ रहे थे, हम रोजे रख रहे थे, हम हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे थे, लेकिन वारिस दीन को पता था कि ये दीन हाईजैक हो रहा है, कुछ चीजों की इनको इजाजत दे के करते रहो, और एक फासिक को फाजिर और पलीत तरीन इंसान इस उम्मत की बागडोर संभाल रहे, जड़ कट रही है मेरे जद के, उन्होंने जो जहमत की थी और जो मेहनत की थी दीन। बतौर कुल्ली दीन को समझने के लिए और बतौर खास करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक को समझने के लिए ये दो सोर्स हैं। तो बेशक जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और लोगों में से उन्हें जो अदल का इंसाफ का हुक्म देते हैं उन्हें कत्ल करते हैं, ये वो तीसरा ग्रुप, और इनके सरदार का नाम इमाम हुसैन। तो ऐ रसूल इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए, और एक और बात भी इन्हें बता दीजिए, ये वो लोग हैं, आयत नंबर 22 ही है, ये वो लोग हैं कि अगर इन्होंने कोई नेक अमाल भी किए थे ना दुनिया में कोई फायदा देंगे हम इनको उन अमाल का और ना आखिरत में, वो सारे जाया हो गए और इनका कोई मददगार रोजे क़यामत नहीं आएगा इनको अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए। सलवात पढ़े मुहम्मद वाले। आइम्मे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक अहम मौजू जो कुरान करीम और हदीस का आपस में ताल्लुक हमें बयान करता, उसकी तरफ तवज्जो तकरीबन ना होने के बराबर है, तकरीबन ना होने के बराबर। बाज़ औक़ात بعض احادیث اس طرح سے بیان کر دی جاتی ہیں کہ ان کا ایک ایسا معنی عوام کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس اگر میں یہ کام کر لوں تو میری جنت پکی ہے. اور بعض اوقات برملا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہو نماز پڑھے ہم؟ ایک مثال, یہ مثال جو پریکٹیکلی میرے ساتھ پیش آئی ایک واسطے سے, غور سے سنیے گا کہ کیا مزاج اور کیا رویہ ہونا چاہیے. اور جب زندگیوں میں قرآن کریم نہ ہو تو کیا پرابلم پیش آتی, کیا پرابلم پیش آ رہی ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ بھائی آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہتا پڑھوں گا انشاءاللہ پڑھوں گا. پھر کہا گیا بھائی نماز پڑھے, پڑھوں گا. پھر کہا گیا, جب چند بار کہا گیا تو ایک دفعہ وہ جواب میں کہتے ہیں آپ اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں نماز؟ میں امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہوں تو مجھ سے امام حسین کی ماں کا وعدہ ہے کہ جب تک مجھے جنت میں نہیں لے کر جائیں گی وہ خود جنت میں نہیں جائیں گی. انہوں نے تو کوئی شرط نہیں رکھی, نماز پڑھتا ہوگا یا نماز نہیں پڑھتا ہوگا, فلان کرتا ہوگا یا فلان نہیں کرتا ہوگا. آپ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ یہ اس کا عقیدہ بن چکا ہے, ورنہ عزاداری بھی تو وہ اللہ کے نمائندے کی کر رہا ہے, اللہ کی مخالفت میں تو نہیں کر رہا. لیکن جس طرح اس کو یہ بات بیان کی گئی ہے, بیان کرنے والوں نے اسے بیان کی گئی ہے, اس کو بیان کی ہے, اس کے نتیجے میں وہ ایک اسلام کے ایک ایسے عمل کو جس کو اللہ کے نبی نے دین کا عمود قرار دیا. یہ دیکھیں اس ٹینٹ کے نیچے کئی یہ لگے ہوئے ہیں بانس, ان کو عمود نہیں کہتے. عمود فقط ایک کو کہتے ہیں کہ جس پر پوری چھت کھڑی ہوتی خیمے, اور اگر وہ نکال دیا جائے تو دھڑام سے نیچے آ جاتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو مولا علی نے اپنی ایک وصیت میں بھی نہج البلاغہ میں آپ پڑھے, وہاں پر کہا ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا عمود ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اتنی اہمیت دیے جانے کے بعد ادھر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی. ادھر سے امام صادق علیہ السلام فرما رہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہوگا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دو اور کہو کہ چونکہ بی بی نے بغیر کسی شرط کے وعدہ کیے لہذا مجھے نماز کی کیا ضرورت. آیا بی بی ان ساری باتوں سے آزاد کرنے کے لیے یہ فرما رہے؟ دو صورتیں ہوتی ہیں, یا حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے. ہم بنا اس پہ رکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, کیونکہ دوڑتے دوڑتے تھوڑی سی بات پہ حدیث کو رد بھی نہیں کرنا ہوتا, فوراً ہمیں تھوڑا سا اختلاف لگا آیت کا اور حدیث کا, ہم نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا ہوتا. چونکہ بعض اوقات ہمیں قرآن مجید کی آپ ایسی آیات ملیں گی جو بظاہر آپس میں ٹکراؤ لگ رہا ہو. ایک جگہ اللہ فرما رہے اے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, اور ایک جگہ فرما رہے یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. تو بظاہر تو ٹکراؤ ہے, لیکن تھوڑا سا غور کرنے کے بعد, اور اگر خود بہت جاننے والے نہیں ہیں قرآن کو تو جو قرآن مجید پر مثلا کام کر چکے ہیں پوچھنے کے بعد ایسا نقطہ سامنے آتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ بالکل صحیح بات کی ہوئی ہے, وہ اور اینگل سے دیکھا جا رہی ہے, اور اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. تو اگر ظاہری دیکھ کر اختلاف کہا جائے کہ تو آیتوں میں ٹکراؤ گے, ٹکراؤ نہیں ہوتا, قرآن کی آیات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, بلکہ اللہ نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر اس میں غور کرو آ کر, اگر یہ اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہوتا تو حتماً یہ لوگ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. تو اسی طرح قرآن اور حدیث کے معاملے میں بھی بہت ہی احتیاط ضروری ہے کہ بعض اوقات ظاہری الفاظ سے جو انسان کو ذہن میں آ رہا ہو تو اس کو لگ رہا تھا بس یہ شرط رکھی ہے نا, اور تو کوئی شرط نہیں رکھی, تو بس اگر میں یہ کر لوں ختم.
ایک آنسو سے جنت والا معاملہ, فلان کام سے جنت کے, اس طرح کی احادیث, ان کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے آئمہ نے آسان ترین چیز ہماری دسترس میں دی کہ تمام باتوں کو, تمام وہ تمام باتیں جو ہمارے بارے میں سنو, انہیں اللہ کی کتاب کے سامنے ضرور پیش کرو قبول کرنے سے پہلے, کہ اگر وہ موضوع جس پر حدیث بات کر رہی ہے, اگر اللہ نے اپنی کتاب میں وہ موضوع ڈسکس کیا ہے تو دیکھو اللہ نے کیا کہا. اور اگر تمہیں ٹکراؤ لگتا ہے ایک عام آدمی کے لیے, تو یہ نہیں کہ بھاگ کے کہ حدیث غلط ہے, تحقیق کرو اس پر. یہ جو بظاہر دو باتیں لگ رہی ہیں, کوئی معنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان دونوں کو جمع کر دے. اور فرض کرے تمام مراحل گزارنے کے بعد اگر انسان اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں, یہ بالکل آپس میں متضاد ہیں. مثلا مثال دے رہا ہوں, ایک کہہ رہا ہے یہ کام کرو اور ورنہ میں تمہیں نہیں معاف کروں گا, اور دوسرا کہہ رہا ہے کر لو کچھ نہیں ہوتا میں تمہیں چھڑا لوں گا, مثال کے طور پر. اور کوئی حل نہیں ہے, کوئی معنی ایسا نہیں ملتا جو دونوں کو اکٹھا کر سکے, تب پھر حدیث کے بارے میں احتیاط کیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ بخشش کروانے والی حدیثیں, جنت لے جانے والی حدیثیں, چونکہ جب بیان کی جاتی ہے عوام پسند کرتی ہے. جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ اور اگر کچھ بڑا کام کیے بغیر مل رہی ہو تو کیا ہی بات ہے, ٹھیک ہے؟ تو پھر عوام زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے. تو بیان کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے بیان کر رہے ہیں, اگر کوئی اللہ نے پکڑ کی تو اس پہ کرے گا جس نے کتاب میں لکھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں دروب بر گردن راوی. دروب بر گردن راوی نہیں ہوتا. جو رہنما, اگر مثلا میں ممبر پر آ کے بیٹھا ہوں تو پھر میں کتاب جو حدیث کی ہے, اور اگر کتاب والے نے خود کہا اس میں میں نے سب کچھ جمع کر دیا تم دھیان سے کرنا, پھر میں کہوں علامہ فلان نے اپنی کتاب میں, پبلک کو کیا پتا. اور میں صرف وہ والے موتی چنوں جس سے میری سپیچ اچھی طرح لگے گی. تو لوگ تو نہیں پڑھتے, لوگ تو اللہ کی وہ ایک کتاب نہیں پڑھتے, حدیث تو آپ چھوڑ دیں. کتنی کثرت میں ہیں الحمدللہ ایسے علی علی کر کے خوش ہونے والے, اللہ اور ان کی کثرت کرے, لیکن علی کا کلام پڑھنے والے کتنے ہیں؟ وہ بھی قرآن مجید کی طرح معجور کتاب ہے, نہج البلاغہ. کیوں بلا, کیوں دل نہیں کرتا وہ پڑھنے کا؟ یقین کرے اگر نہج البلاغہ میں لکھا ہوتا نا یہ وظیفہ کرو تو ہر مشکل حل ہو جائے گی, یہ وظیفہ کرو تو ہر بیماری شفا, یہ وظیفہ کرو تو دشمن دور ہو جائیں گے, ایسے مکھیوں کی طرح بیٹھے ہوتے نہج البلاغہ. لیکن نہج البلاغہ میں مفت لڈو بانٹے نہیں بولا گیا ان کے کلام. زیادہ پڑھنے والا کوئی سمجھے اس بات. انسان ذمہ داری سے بھاگنا چاہتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا ایک بھائی تھا زید اس کا نام تھا, اس کی باتوں کی وجہ سے اس کو امام نے زید النار کہا, جہنمی زید. کیا کہتا تھا؟ بس ہم سے محبت کرو پار. امام نے فرمایا اس کو, اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہو تو پھر اللہ کے نزدیک تم اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے زیادہ عزیز ہو. وہ تو جنت تک پہنچنے کے لیے زندانوں میں رہے, تکلیفیں اٹھائیں, اور تم بغیر کچھ کیے چلے جاؤ. اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ اور اللہ کے تمام برگزیدہ بندے آپ ان کی زندگیاں دیکھیں, آپ اہل بیت کی شہادتیں ان کی محفلیں برگزار کرتے ہیں. یہ بھی ایک امام کی شہادت کے ایام ہیں جو منائے جا رہے ہیں. یہ شہادت کیوں ہوئی؟ اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی وجہ سے. باقی ائمہ اگرچہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے حالات کے تقاضوں کی وجہ سے قیام نہیں کیا, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये था कि उनको उनसे कोई थ्रेट नहीं हुकूमतों को ना, आप सबकी जिंदगियां पड़े। कोई बाकायदा जिंदान में है तो किसी के घर को जिंदान बना दिया गया उसके लिए। फकत दो आइम्मा, इमाम बाकर और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, बनू मैया और बनू अब्बास की आपस की हुकूमत की चपकलिश की वजह से उनको कुछ मौका मिला कि वो दीन बयान कर सके, बाकियों को तो मौका ही नहीं दिया। तो इस तरह की जो रिवायात बयान होती है, आपसे मैं गुजारिश करूं, जो भी पढ़े अदब से, जो भी पढ़े आप उनसे जाके पूछे कि आपने जो कहा जिसने ये आंसू बहाया, तवज्जो कीजिए, वो जन्नत में जाएगा? वो आंसू बहा के बाहर जाके बंदा बेगुनाह कत्ल कर दे, जन्नत में जाएगा? पूछे। एक बंदा मिसाल के तौर पे फलां सरकारी महकमे में है, मसलन पुलिस में है मिसाल के तौर पर, उसको पता चल जाता है ये बंदा इतनों का कत्ल करके आया है, लेकिन उसको कई लाख रिश्वत की ऑफर होती है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में हेरा फेरी करके उनकी आजादी के लिए जो अदालत में जाएंगे तो ऐसी बीच में इबारतें लिख देता है कि उनको शक की बिना पर उनको आजादी मिल जाएगी, उसके पैसे ले लेता है, आंसू भी बात है। सवाल करें कि जन्म जाएगा, अगर वो कहे कि नहीं नहीं वो बहुत बड़े जुर्म है, फिर आपके फिर आप कुछ कैद भी तो लगाए ना। कोई बात नहीं, अगर नारा थोड़ा हल्का लग जाए, बात तो पूरी बताएं। आया इस तरह की हदीस का मतलब ये होता है कि कुरान भी साइड पे कर दो और बाकी फरामीन अहले बैत भी साइड पे कर दो, अपनी पसंद का उठा लो बीच से। तो इसी तरह की एक हदीस आपके सामने बयान करूं, जहां तक मैं पहुंच पाया, क्योंकि मामला जरा हसास है तो आपने भी जल्दी नहीं करनी, जितनी बात रह जाए तो कल तक का इंशाल्लाह इंतजार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि कल तक हम सबको जिंदा रखे और हम अपनी बात मुकम्मल कर पाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब ये मेरे सामने हदीस है और एक मदरसे की तरफ से शेयर हुई, यानी ऐसे नहीं कि नामालूम जगह से शेयर हुई, एक मदरसे की तरफ से बाजार शेयर हुई, वरना आजकल दुनिया में जो दिखाई देता है पता नहीं होता वो है भी कि नहीं, ठीक है ना। अब तो पता नहीं क्या क्या चीजें फेक बनना शुरू हो गई। हेडिंग ये दी हुई, हदीस लिखने से पहले हेडिंग ये दी हुई है, अंबिया के हमरा यानी नबियों के साथ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले। क्या मतलब? दो बातें इस हेडिंग से समझ आ रही। नंबर वन, नबियों का कोई हिसाब नहीं होगा, यानी कोई हिसाब का मतलब क्या है, मैं अपनी समझ आपके सामने रखूं, हिसाब का मतलब यह है कि उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वो आएंगे, उनसे कहा जाएगा बिस्मिल्लाह, आप गुजरते जाए, आपकी कोई आपसे कुछ नहीं पूछा जाना, आपसे कोई सवाल नहीं। ये नबी और कुछ लोग ऐसे इस बयान के मुताबिक कि नबियों की तरह उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब नीचे लिखा हुआ है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तालिब इल्म, पहला ग्रुप, तीन ग्रुपों का जिक्र है, पहला ग्रुप तालिब इल्म, इसमें जो तालिब इल्म से क्या मुराद है, जो यकीनी बात हम 100% ले सकते हैं वो दीनी तालिब इल्म शामिल है इसमें, दुनियावी वाले हैं या नहीं मसलन उसमें अगर मगर की जा सकती है, लेकिन दीनी वाला आत्मन शामिल है। बेशक तालिब इल्म शौहर की इताअत गुजार बीवी, और ऐसे जिम्मे इशारा कर दूं, ये जिस ग्रुप में शेयर हुई उसमें जिस बंदे ने शेयर की उसकी बेगम भी उस ग्रुप में थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपने किस लिए शेयर की थी, तो कहता बेगम जी। तालिब इल्म शौहर की इताअत गुजार जौजा, دو گروپ ہو گئے. تیسرا, اور والدین کی فرما بردار اولاد, یہ تین گروہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو. اب یہ حدیث کا مطلب آیا, ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر لیں تو پھر پہلے کچھ سوالات, پھر خود آیات قرآن. قرآن میں تو بہت زیادہ جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا ڈسکس ہوئے. قیامت کے دن انبیاء کی کیا صورت حال ہوگی اللہ نے ڈسکس کیا ہوگا. تو جو سوال مثلا فرض کر, ایک بندہ دینی طالب علم ہے لیکن دینی طالب علم ہونے کے درمیان ہی بہت ساری اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث, نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے مثلا, عادی ہے چھوڑتا بھی نہیں, بندہ قتل کر دیتا ہے بے گناہ, شوہر کی اطاعت گزار بیوی ہے شوہر کی اطاعت کرتی ہے لیکن نہ تومتوں سے باز آتی ہے نہ غیبتوں سے باز آتی ہے, جو منہ میں آئے جو سامنے آ جائے اس کی دھجیاں اڑا دیتی ہے عزت کی, اور اس کے علاوہ بھی گناہ کرتی ہے. اور والدین کی فرما بردار, والدین کا بہت فرما بردار ہے لیکن جس محکمے میں افسر ہے وہاں پہ سب سے بڑا لٹیرا ہے. وہی مثال کہ قاتلوں کو بے گناہ کروا دیتے ہیں بے گناہوں کو لٹکوا دیتے ہیں مثال کے طور پر, یا مثلا وکالت کرتا ہے کہتا ہے میرے پیشے کا تقاضا ہے مجھے تو جو پیسے دے گا میں نے تو اس کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے, چاہے اس نے بندے مارے ہو چاہے اس نے جو بھی کرپشن کی ہو میں نے تو بچوانا ہے. یعنی شریعت اسلام کے وکیلوں کے پیشے کے لیے الگ احکامات ہیں کہ تم معاف ہو تم نے تو تمہارے ورنہ تم بھوکے مر جاؤ گی, تمہارے پاس تو جو بندہ آ جائے چاہے قاتل ہو چاہے لٹیرا ہو چاہے ڈاکو ہو تم نے بچانا ہے اس کو. تو یہ والدین کا بہت اطاعت گزار ہو, بالکل کوئی بات والدین کی جو نہ ٹالتا ہو لیکن ادھر سے دوسری طرف سے شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہو, یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ معنی اس حدیث کا. اسی طرح باقی حدیث جو یہ بیان کی جاتی ہیں ابھی میں اس کو بیان کروں صرف. اب یہ حدیث آپ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیے اور میرے ساتھ آ جائیے سورہ مبارکہ الاعراف. سورہ اعراف ساتویں سورت ہے قرآن کریم کی. اس کی آیت نمبر 6 ساتویں سورت چھٹی آیت. قرآن کا بیان قیامت کے دن کیا ہو. اللہ تعالی فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تو ضرور بالضرور ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف بھیجے گئے تھے اور ہم ان سے بھی سوال کریں گے جنہیں بھیجا گیا تھا. سادہ لفظوں میں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے اور جن رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا ان سے بھی ہم ضرور سوال کریں گے. یہ تو نبیوں سے بھی سوال ہوئے اور بڑی تاکید کے ساتھ, کوئی متشابہ آیت نہیں ہے. آیت نمبر 7 فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد ہم علم کی بنیاد پر انہیں بتائیں گے تم نے کیا کیا تھا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم غائب تو نہیں تھے, اللہ کوئی غائب تو نہیں تھا کہ اس کے غیر حاضری میں تم کرتے رہے, ہم بتائیں گے, یہ سوال بھی کریں گے اور پھر خود بھی بتائیں گے اگر کوئی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا تو. اور پھر آیت نمبر 8 والوزن یومئذ الحق, اعمال کا تولا جانا برحق ہے اس قیامت کے دن بغیر حساب کے کہا. والوزن یومئذ الحق, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے پھر اعمال، جس کے موازین بھاری ہوں گے تو یہ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کے موازین ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا. کیوں؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، جو یہ ہماری آیات کے بارے میں ظلم کرتے تھے، دیکھتے ہی نہیں تھے اللہ نے کیا کہا ہوا، یا جانتے بوجھتے ہوئے اس کے خلاف چل پڑتے تھے اللہ کے فرمان کے، اور یا ویسے کہتے تھے قرآن مجید کو چومو بہت مقدس ہے، لیکن وہ کہتا کیا ہے اس کی کوئی لفٹ نہیں تھی. قرآن مجید میں کچھ لکھا ہے، میرے دادا حضور نے جو خواب دیکھا ہے میں اس پہ چل رہا ہوں. کسی کا دادا اوتھینٹک نہیں ہے، فقط حسنین کے نانا اوتھینٹک، توجہ فرما رہے. اور انہوں نے جو اللہ کا دین بتانا تھا وہ بتا چکے. اب سنیے یہ بات فرما کر کہ فتق اللہ ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا، کہ اللہ سے ڈرنا جب ہمارے نام پہ کچھ سنو تو اللہ سے ڈرنا، اور مت قبول کرنا جو بات ہمارے رب کے قول کے مخالف ہو، مت قبول کرنا. کہاں ہے یہ کام کرنے والے؟ چراغ لے کے ڈھونڈے تو آپ کو ملے. اصلاً قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے والے کتنے؟ یہ تو اگلا سٹیپ ہے نا، جب کچھ سمجھ میں آئے گا کام کریں گے، محنت کریں گے، قرآن کی باتوں کو سمجھیں گے، اگلا سٹیپ تو بعد میں آئے گا. اپنے کاروباروں کی کتنی باریکیاں سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے کوئی چیز بازار سے کہیں سے خرید کے کہیں بیچنی ہوتی ہے اور اس میں امکان ہو کہ دو نمبر مال بھی ہو سکتا ہے، تو کون کامیاب بزنس مین ہوتا ہے؟ جو اصلی چیز کی ساری شناخت رکھتا ہو، ورنہ تو ایک سے دوسری دفعہ میں سرمایہ اپنا ضائع کر کے بیٹھا ہوں. اور اللہ نے بھی قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ذکر کیا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے محنتیں کی تھی، اللہ کہے گا ضائع ہو گئی تمہاری، کہاں سے لے کے کرتے تھے؟ دینی کام کیے ہوں گے، اپنے تئیں دینی سمجھ کے کیا ہوگا، اور اللہ کہے گا سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ. ایک تو وہ جنہوں نے کی نہیں اللہ کی اطاعت، ان کا معاملہ اور ہے، انہوں نے کی ہوگی اپنی طرف سے، لیکن جو اطاعت سمجھ کے کیا ہوگا وہ اطاعت تھی نہیں. اس کی ایک مثال آپ کربلا میں دیکھ سکتے ہیں. ابن سعد لعین کیا کہہ رہے ہیں اپنے لشکر کو، اے اللہ کے لشکر سوار ہو جا اور جنت کی خوشخبری لے لے. کس کام کی خوشخبری؟ امام حسین کو قتل کرنے. کئی بے وقوف تو بھی کئی تو ہوں گے مکار، جو آئے پیسوں کے لیے تو ان کو پتہ تھا آپ نے کیا کر رہے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے کہ جن کے لیے ابن سعد حجت الاسلام ہوں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے، غلط تھوڑی کہہ سکتے. یہ سورہ جن اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس کا شروع سٹارٹ بڑا مزیدار ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے، اور پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ کیا کہتے ہیں جن؟ کہتے ہیں ہمارے جو بے وقوف تھے تو اللہ پہ بڑے جھوٹ بولتے تھے، ہمیں تو اب پتہ چل رہا ہے قرآن سن کے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارے یہ بے وقوف اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، اور ہماری حالت کیا تھی؟ ہم سامنے بیٹھ کے اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کہتے تھے واہ واہ. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن يَقُولَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا تو گمان یہ تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی بھی کوئی جن یا کوئی انسان اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتا. یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ بیڑا غرق ہوا پڑے، اس کو سن کے ہمیں فرق کا پتہ چلا. تو جن بننے کی کوشش کریں، جن بننے کی کوشش کریں، وہ والے جن جن کو قرآن سمجھ کے، قرآن سن کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا. البتہ آپ توجہ فرمائیں، میں نے جو حدیث بیان کی ہے اور یہ آیات بیان کر رہا ہوں, اس کا فائنل نتیجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کو رد کر رہے ہیں. وہی بات ذہن میں رہے کہ ہم نے کوئی اس کا وہ معنی جو ہو سکتا ہے ابتدائی طور پہ ہمیں ذہن میں نہ رہا ہو, لیکن جب ہم آیت کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو پھر ہم اس کا وہ معنی لیں, اس کی وہ مراد لیں جو آیات قرآن کے ساتھ ٹکراؤ نہ, ورنہ تو وہی آ گئے. مجھے نماز کی کیا ضرورت, مجھے غسل کی کیا ضرورت ہے, میں تو ہر سال اربعین کی زیارت پہ جاتا ہوں, میرے تو اگلے پچھلے معاف ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے امام حسین دین بچانے نہیں گئے تھے, کربلا گئے تھے تاکہ قربانی میں دوں اور پیچھے میرے ماننے والوں کو چھٹی ملتا ہے. یہ وہی کام ہے جو حضرت عیسیٰ کے نام پر ان کے بعد ان کی قوم نے کیا. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پر بڑا ظلم ہوا ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بخشے دیں گے. اللہ کی دشمنی ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ, وہ مارے کھائے, وہ ان پر کتنا تشدد کیا جائے, توجہ فرما رہے, اور بخشے کون جائیں, ان کی امت اپنے آپ کو کہہ لے ہرگز. سری جو اللہ کی آیات ہے اس معاملے میں اس کے برعکس ہے. اس کے بعد آ جائیے, ابھی تک تو یہ بات تھی کلی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 116, ٹوٹل آیات اس میں 120 ہے. میں صرف اس کی ابتدا بیان کر رہا ہوں آپ کو, اور وقت چونکہ تمام ہے تو انشاءاللہ پھر کل ہم اس کو جاری رکھیں. آراف میں کیا فرمایا, ہم حتماً ان سے بھی سوال کریں گے. بس سوال تو حتمی ہے کہ جن کی طرف رسول بھیجے تھے, اور رسولوں سے بھی ہم حتماً سوال کریں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, یہ ہو گیا. اب آئیے سورۃ المائدہ کی طرف, اور عجیب ہے آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, بریکٹس میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ عیسیٰ معصوم ہے, عیسیٰ نے اللہ کی راہ میں مارے کھائیں, عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ ہے, اپنی ماں کی آغوش میں فرمایا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اس نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا. یہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی, سلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, اور مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا, جس دن مجھے موت آئے گی, اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ عیسیٰ اللہ نے کلمۃ اللہ کہا, جسے اس عیسیٰ کو اللہ قیامت کے دن کہے گا آپ کے بعد ایک جرم ہوا ہے, نام آپ کا استعمال ہوا. آج ایک کٹہرے میں سنے غور سے, اللہ کی عدالت بہت ہی ہیبتناک ہے. یہ سورہ دہر کی آیات ہے نا, یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اکثر لوگ اس سے اگلی والی آیت نہیں پڑھتے, خطرناک ہے. انہی کا کلام جاری ہے لیکن اکثر پڑھی نہیں جاتی. کیوں نہیں پڑھی جاتی, میں پڑھتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے. ان کا کلام جاری ہے انہی ہستیوں کا, وہ کیا کہہ رہے, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, وہ جو ہمارے رب کی طرف سے ایک ہولناک دن آنے والا ہے, ہم اس سے ڈرتے ہیں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے. نص قرآن ہے اہل بیت اتحاد ڈرتے ہیں قیامت سے, اور حالت دیکھے ان کا نام لے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. کس نے کہا یہ؟ 180 ڈگریز کا انحراف ہے یہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت سے, کہ قرآن پورا زور لگائے کہ لوگ ڈرے قیامت سے. وہ اپنے نبی سے کہے کہ ان کو بتا دو اگر میں نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ مجھے اللہ پکڑ لے گا. کون؟ جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے, جو سردار انبیاء. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے رسول کہہ دیجئے یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں کوئی معصیت کر دوں, نہ کہ معصیت اللہ کے نبی نے کی ہے, اگر کوئی میں معصیت کر دوں عذاب یوم عظیم, اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. باقی کوئی کسی کھیت کی بولی نہیں. یہ ہو گیا نبی کا معاملہ. اہل بیت کا معاملہ کیا ہے؟ وہ آیات اہل بیت کے بارے میں جو اتری ہیں, پنج تن پاک کے بارے میں جو اتری ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں وہاں پر؟ کہ جو اکثر پڑھی نہیں جاتی پچھلی آیت پہ رک جاتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں یقیناً ہمیں خوف آتا ہے, ہم ڈرتے ہیں اس ہولناک اور سخت دن سے جو ہمارے رب کی طرف سے آنے والا. کسی دوسرے کی مجال ہے وہ کہ قیامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ تو آپ کسی پیر کے دربار پہ جائیں, اس کے قصے مشہور ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے لڑ لڑ کے اس نے بندہ چھڑا لیا. اور قرآن بتا رہا ہے حضرت نوح اپنا بچہ نہیں چھڑوا سکے. 950 سال کی زحمات کے بعد بچہ نہیں آیا کشتی میں. اللہ سے بڑے ادب سے ڈائریکٹ مطالبہ بھی نہیں کیا, فرمایا بس کہ یہ میرا میرے اہل بیت میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور ادب دیکھے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا. اللہ نے کہا کہ اس کے بعد مجھ سے بات مت کرنا. اس بات حضرت نوح صاحب شریعت نبی ہے, ادھر کے پیر فرشتوں کے اللہ سے جا کے کہو چھوڑے میرا مرید ہے. فرشتے واپس آتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بڑا گندا ہے اس کو نہیں چھوڑنا, پھر جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں. 6-7 پھیرے لگوا کے فرشتوں کو, اینڈ میں جناب ایسے کہانیاں گھڑتے ہیں. تو اینڈ میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے آتے ہیں تھکے ہارے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں ہی مان جاتا ہوں, بندہ میرا جو ہے نا یہ بڑا زندگی. سبحان اللہ, یہ فوائد ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سائڈ پہ پھینک, اسے چومتے چاٹتے رہو, پڑھو نہیں کیا لکھا اس میں, تو پھر یہ والی سٹوریوں پہ چلو, دادے کے خواب پہ, فلان جو مر جائے اس پہ جو مرضی جھوٹ گڑو, کوئی عالم بڑا مر جائے اس پہ جھوٹ گڑو, نبی چلا جائے دنیا سے اس پہ جھوٹ گڑو, اہل بیت جائے ان پہ جھوٹ گڑو. ابھی نبی دنیا میں تھا جھوٹ گڑ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد کثرت علی الکذابہ, مجھ پر جھوٹ باندھنے والوں کی کثرت ہوگی زندگی میں. اتنا سا مدینہ تھا اس وقت, بعد میں تو کیا فیکٹریاں کھلی ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا. فرمایا لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا. تو میں یہی پر روک رہا ہوں. اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, انت قلت للناس, کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے, تیرا ایک جرم میں تیرا نام استعمال ہوا. عیسیٰ تو بے قصور ہے, اللہ تو ان کو بلائے گا. آئے یہ اسی کا مصداق ہے کہ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں. اتنا سخت ہے قیامت کا دن کہ عیسیٰ نے کیا بھی کچھ نہیں. عیسیٰ کی تو ساری تعلیم اس کے خلاف تھی, اس شرک کے جو ان کی قوم کر رہی تھی. اللہ کہے گا آج کٹہرے میں آپ کا نام ہے, نص سے قرآن ہے. آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. آپ نے کہا تھا اسے, اللہ کو نہیں پتا اسے نے نہیں کہا. عدالت کی پروسیڈنگز ہوں, گواہیاں ہوں, کیس چلے گا, اہل بیت کی مظلومیت کا بھی کیس چلے گا. اور کہنے والے کہتے روایات والے بیان کر, امام حسین کا کیس دو ہستیاں پیش کریں گی, ایک رسول اللہ اور ایک حسین کی ماں. ہر ایک کیس بڑا بڑا جو گھپلا ہوا تاریخ اسلام میں, تو ہماری نظروں میں سب سے بڑے کیس, خطرناک کیس کہ اللہ ان کی زد میں آنے سے بچائے, وہ دو, اور وہ دونوں ثقلین کے بارے میں ہو, ایک قرآن کے بارے میں, ایک اہل بیت کے بارے میں. اور اللہ کہے گا بتاؤ جو تم کھڑے ہو آ کر اپنے آپ کو امت کہنے والے, ان دو کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تمہارا نبی تمہیں یہ دو دے کر گیا, تم نے کیا کیا؟ قرآن میں تو قرآن کے بارے میں تو آیت ہے کہ اللہ کا نبی فرمائے گا میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، اور روایات میں یہ کہ اللہ کے نبی اس حالت میں آئیں گے کہ ایک طرف قرآن ہوگا ایک طرف اہل بیت ہوں گے، اور اپنی امت سے سوال کریں گے کہ مجھے بتاؤ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیا کیا،
اور وہاں کام خراب ہو جائے گا. تاریخ بتا رہی ہے کام خراب ہو جائے گا،
اہل بیت کی تاریخ بتا رہی ہے اور قرآن کے بارے میں اس امت کا حال بتا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ کیا سنو.
آپ امام حسین علیہ السلام کے جب خطبات پڑھیں گے اس میں جو اپنے خروج کا مقصد بیان کیا ہے، بس میں ایک دو جملے عرض کر دوں وقت زیادہ ہو گیا، وہ فرمایا ہے میں صرف نکلا ہوں اپنی امت کی اصلاح کے. تو اللہ کے نبی کا وارث ان کی ذمہ داری کا وارث، اور اللہ کے نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت، اصلاح، نجات. تو امام حسین بھی فرما رہے ہیں کہ مت سمجھنا میں کسی خود پسندی کے تحت کسی تکبر کی وجہ سے فساد کے لیے ظلم کے لیے نکلا ہوں، صرف ایک مقصد، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، اپنے جد کی. اور باور کیجئے اگر یہ فرمان نہ ہوتا تب بھی قرآن یہی گواہی دیتا. اگر حدیث ثقلین پر کوئی ایمان رکھتا ہے تو اس کو قرآن گواہی دے دیتا حسین کس لیے نہیں، ایسی چیز ہے قرآن میں. اگرچہ ڈائریکٹ نام حسین نہ آیا لیکن اگر امام حسین وارث ہے نبی کے تو ان کا کام وہی نبی والا، ان کا ہر قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ اسی راستے میں اٹھایا. اور کئیوں کو اصلاح کی دعوت دی، کچھ آ گئے کچھ چلے گئے، ایک خوش نصیب جس کی حسین نے اصلاح کر دی اس کا نام ہر. عجیب واقعہ ہر کا، اور اللہ تعالی ہمارے آقا اور مولا حسین کے صدقے میں، امام حسین کے ان ایام کے صدقے میں ہر کی طرح وہ تمام چیزیں ترک کرنے کی، اگرچہ ہر کا فیصلہ تو جان دینے کا فیصلہ تھا. اے کاش کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر کی طرح اپنے گناہوں سے کم از کم آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نے وہ گستاخی کی تھی امام حسین کے راہبار کی لگام تانے، اور کہا تھا میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں. یہاں سے امام حسین نے اس کے علاج کا آغاز کیا، ایک جملہ بولا، فرمایا تکلت کا امو کا یا اور ما تريد، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر. حسین ابن علی تواسع رسول اور غیرت مند تھا، کوالٹیز والا، صفات والا بندہ تھا. یہ جملہ سن کے پلٹا، لیکن جب نظر حسین ابن علی کے چہرے پر پڑی تو جواب یہ دیا کہ خدا کی قسم اگر کسی اور نے میری ماں کو اس طرح نام دیا ہوتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن حسین کیا کروں، آپ کی ماں کا نام سوائے ادب کے نہیں لے سکتا. یہاں سے امام حسین نے بنیاد رکھ دی اور کی اصلاح. وقت گزرا دسویں کا سورج طلوع ہوا، گویا کہ اور ابھی تک سمجھ رہا تھا حسین ابن علی سے جنگ نہیں کرنی پڑے گی، ایسے ہی معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن جب ابن سعد نے اعلان جنگ کیا، یہ اس کے پاس گیا، کہا ابن سعد کیا واقعی جنگ ہوگی؟ اس لائن نے کہا جنگ بھی ہوگی اور ایسی جس کا کم ترین حصہ ہاتھوں اور پیروں اور گردنوں کا کٹنا ہے. جب یہ سنا کہ مجھے زہرا کے لال سے جنگ کرنی پڑے گی اور اس حال میں پلٹا کہ بدن لرز رہا تھا. اس کے ایک ساتھی نے اسے کہا اور اگر کوئی مجھ سے، تجھے کس حالت میں دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس لشکر میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن جنگ کا سن کے، حسین سے لڑائی کا سن کے تو موت کے خوف سے لرز رہا ہے؟ اور نے جواب دیا موت کے خوف سے نہیں لرز رہا، اس لیے لرز رہا ہوں کہ قیامت کے دن حسین کے نانا کا سامنا کیسے ہوگا. چلتا ہوا آیا اپنے خیمے میں، اپنے گھوڑے کو تھاما چلنے لگا. بیٹے خوش نصیب نے سوال کیا بابا کدھر؟ کہتا ہے امام حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں. ایک بھائی تھا اسے ساتھ لیا، ایک غلام تھا اسے ساتھ لیا، اور یہ چھوٹا سا لشکر جہنم سے نکل کر جنت کے راستے کی طرف گامزن ہوا چند لمحات میں.
اب منظر کیا ہے؟ اور حسین امام حسین کے خیموں کی طرف آ رہے ہیں لیکن اتنے شرمندہ ہیں, نظریں اوپر نہیں اٹھاتے, نظریں کربلا کی زمین پر گڑی ہوئی ہیں اور قدم حسین کے خیموں کی طرف اٹھ رہے ہیں. امام حسین کے سپاہی سمجھے کہ دشمن کا سپاہی آ رہا ہے, امام حسین کو اطلاع دی کہ مولا حسین وہی حر جس نے آپ کو روکا تھا وہ دوبارہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے خیموں کی طرف آ رہا ہے. لیکن میرے مولا نے فرمایا, طبیب انسانیت نے فرمایا, مہمان ہر میرے خیموں کی طرف آ. عباس جائیے استقبال کیجئے, اکبر نکلیے, قاسم نکلیے, جا کر استقبال کیجئے. شہزادے ہر کو لے کر آئے, نظریں زمین پر گڑی ہیں, امام حسین سے نظریں نہیں ملاتا. اس کریم ذات نے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر نظریں اٹھاؤ. ہر نے کلام کیا, پہلا کلام کیا تھا؟ مولا حسین کیا مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فوراً فرمایا, ہر تیری توبہ قبول ہے. پھر فرمایا, آؤ کچھ دیر تھکے ہوئے ہو خیمے میں آرام کر لو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس نے ابھی پانی بھی پیا ہوگا, جس نے آرام بھی کیا ہوگا. اور کون کہہ رہا ہے؟ جو کب سے تھکا ہوا ہے اور کب سے پیاسا ہے, وہ کہہ رہا ہے آ کر میرے خیمے میں استراحت کر لو. لیکن ہر کسی اور حالت میں ہے, کہتے ہیں کہ مولا میں جو کام کر چکا ہوں اس کے بعد خود کو اس کا حقدار نہیں سمجھتا کہ میں آپ کا مہمان بنوں, بس مجھے سب سے پہلے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی راہ میں جا کر جہاد کروں. اور ایک اور اجازت مانگی ہر نے, کہا مولا مجھے ایک اور اجازت دے دیجئے, میں ذرا جا کر بیویوں سے مخدرات عصمت و طہارت سے جا کر معافی مانگ لوں. میں نے ایسا کلام بولا تھا, میں نے بیویوں کو آپ کے بچوں کو شاید ڈرا دیا ہو. اجازت ملی, بیویوں کے خیموں کے پاس آیا اور آ کر کہتے ہیں بیویوں مجھے معاف کر دینا اور قیامت کے دن اپنی ماں زہرا کے سامنے میری شکایت نہ کرنا. اس کے بعد ہر میدان میں جانے لگے, لیکن ہر سے پہلے, بس میں نے تمام کر دیا, ہر سے پہلے ہر کا بیٹا جاتا ہے میدان میں, جوان بیٹا ہے, داد شجاعت لیتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہر کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ بیٹا شہید ہو رہا ہے, باپ کو پکار رہا ہے. ہر دوڑ کے پہنچا اپنے بیٹے کی لاش پر, لیکن عزاداروں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کریم حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کی لاش پر پہنچے ہیں, اس کے سر کو اپنی آغوش میں لے کر بیٹھے ہیں. ہر آگے بڑھتا ہے, مولا آپ یہاں. مولا لاش کو, اپنے بچے کی لاش کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے. مولا حسین فرماتے ہیں, اور پیچھے ہٹ جاؤ, اس لاش کو میں اٹھاؤں گا, میں اسے خیموں تک لے کر جاؤں گا, اس لیے کہ مکروہ ہے کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بچے کی لاش اٹھائے. ہم ہر سے کہتے ہیں, ہر تیرے بچے کی لاش تو حسین نے اٹھا لی, تجھے نہ اٹھانے دی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ذرا دیکھنا کربلا میں کہ یہ بوڑھا حسین اپنے شبیہ پیغمبر اکبر کی لاش لے کر کبھی آگے چلتا ہے, کبھی قدم پیچھے کی طرف ڈگمگا جاتے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار میں حق کے قرآن کریم اور حق محمد والے محمد, ہمارے اس ذکر کو, اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. شرکا کو اور بانیان کو دنیا و آخرت میں اجر عظیم عطا فرما. پروردگار رزق حلال میں, توفیقات خیر میں وسعت و برکت عطا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار قرآن مجید کی, اہل بیت اطہار کی, کربلا کی, اپنے آقا حسین کی حقیقی معرفت اور اس معرفت کے سائے میں زندگیاں عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.